وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم دوستوں، خودسازی کے مراحل کے عنوان سے کوشش کریں گے کہ کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر سکیں. علم اخلاق میں کچھ چیزوں کو انسان حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو اور اپنے باطن کو آراستہ کر سکے. اور علم اخلاق میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، کہ جن کا وجود انسانی ارتقاء کی راہ میں رکاوٹ اور مانع ثابت ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں اپنایا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے دامن چھڑایا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی کیچڑ سے، جن کی آلودگی سے، جن کے تعفن سے انسان اپنے دامن کو، اپنے باطن کو بچاتا ہے. جن چیزوں کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تحلیہ کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو اپنے دامن سے الگ کرتا ہے اور اپنی باطن سے الگ کرتا ہے انہیں تخلیہ کہا جاتا ہے. تحلیہ حلیت سے ہے، یعنی انسان کا اپنے ذات کو، اپنے باطن کو اور اپنی حقیقت کو آراستہ کرنا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو انسان حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی روح کے لیے، اپنے باطن کے لیے، ان کو تحلیہ کہا جاتا ہے. یعنی انسان اپنی ذات کو در حقیقت زینت دینا چاہ رہا ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اپنی ذات سے الگ کرنا چاہتا ہے، جس کے وجود میں موجود ہیں، جن کو تخلیہ یعنی خالی کرنا، یعنی اپنے وجود کو کچھ برائیوں سے، کچھ رذائل اخلاقی سے، کچھ برائیوں سے یا گناہوں سے نکالنے کا نام تخلیہ، یعنی خالی کرنا. اور اسی لیے علماء اخلاق نے تخلیے کی منزل کو، یعنی اپنے وجود کو گناہوں سے اور اخلاقی رضائی سے پاک کرنے کی منزل کو تحلیے، یعنی کچھ اچھی صفات سے اپنی ذات اور اپنی باطن اور اپنے وجدان اور ضمیر کو آراستہ کرنے پر مقدم قرار دیا ہے. اس کو بہت ہی سادی سے الفاظ میں یوں کہوں کہ جب تک ایک ظرف ہے، اگر آپ کے سامنے ایک برتن، ایک ظرف ہے، اس میں آپ پانی پینا چاہتے ہیں، اسے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ ظرف، وہ برتن، وہ گلاس نجس ہے یا آلودہ ہے یا گندا ہے، تو آپ اس میں پانی نہیں پی سکتے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. کیا طریقہ ہے؟ کہ پہلے اس ظرف کو یا اس گلاس کو دھویا جائے، پاک کیا جائے، قابل بنایا جائے استفادے اور استعمال کے، اس کے بعد پھر انسان اس کو حاصل کر سکے. علم اخلاق بعینہ ہی یہی کام کرتا ہے. پہلے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا برائیاں موجود ہیں، پہلے ان کو، ان کی تشخیص کرتا ہے، پھر ان کی برائیوں اور ان کے نقصانات، اس کے مضرات سے انسان کو آگاہ کرتا ہے، اور آگاہ کرنے کے بعد اس میں شوق پیدا کرتا ہے، اسے قوت فکر دیتا ہے کہ وہ ان برائیوں کو اپنی ذات سے الگ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد کچھ اچھائیوں کو بھی، صرف برائیوں کو دور کرنا نہیں بلکہ کچھ اچھائیوں کو بھی اپنے اندر اتارنے اور انہیں ہضم یا درک کرنے کا جذبہ بیدار کرتا ہے، کہ اگر تم نے اپنی ذات سے یہ برائیاں ہٹا لی ہیں تو اس کے بعد اب اپنی ذات کو آراستہ کرو، اپنی ذات کو مزین کرو، اپنی ذات کو نور خدا سے، یہ نور اہل بیت سے، نور علماء ربانی سے آراستہ کرو. لہذا علم اخلاق جہاں پر ہمیں ہماری برائیاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں دکھاتا ہے، اسی طرح بعینہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح ان اچھائیوں کو حاصل کر سکیں. علم اخلاق علم خلق ہے. علم خلق یعنی انسان کے باطن کا علم, انسان کو آراستہ کرنے کا علم, اور اس سے مراد یقیناً انسان کا ظاہر نہیں ہے بلکہ انسان کا باطن ہے. انسان کا ظاہر اس کو خلق کہا جاتا ہے, انسان کے باطن کو خلق کہا جاتا ہے. اس لیے اخلاقیات خلق سے ہے, یعنی انسان کے باطن کو, انسان کی روح کو, انسان کے وجدان کو, انسان کے ضمیر کو آراستہ کرنے کا نام. وہ ظاہری سی بات ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی, جو چیز غیر مرئی ہے, جو چیز مرئی غیر مرئی ہے, جو نظر نہیں آ سکتی, جو محسوس نہیں کی جا سکتی ظاہری حواس کے ذریعے سے, اس کو آراستہ کرنا, اس کو مزین کرنا, یا اور آسان فل اس کو میک اپ کرنا بہت مشکل ہے. ظاہری طور پر مثال کے طور پر اگر دیوار پر رنگ روغن کرنا ہے, یا اس ڈائس پر رنگ روغن کرنا ہے, یا کہیں اور کوئی چیز لگانی, تو بہت آسان ہے, آپ رنگ روغن کر دیں گے اس کی شکل بدل جائے گی. لیکن انسان کی روح جو نظر نہیں آتی, انسان کی روح جو انسان صرف اس کو محسوس کر سکتا ہے, اس کو مزین کرنے کا کام بدرجہ اولا ہے. اسی لیے علماء اخلاق نے جو بحث کی ہے اس میں یہی فرمایا ہے کہ جس طرح بدن ہے, بدن کی صحت ہے, بدن کی موت ہے, بدن کے ڈاکٹر ہیں, بدن کا علاج ہے, بدن کا پرہیز ہے, اسی طرح بعینہ روح کی موت ہے, روح کی زندگی ہے, روح کے ڈاکٹر ہیں, طبیب ہیں, روح کا علاج ہے, روح کا پرہیز ہے, بعینہ. لیکن فرق یہ ہے کہ بدن کے علاج میں اور روح کے علاج میں, بدن کے ڈاکٹروں میں, روح کے ڈاکٹروں میں, بدن کے پرہیز میں, روح کے پرہیز میں, بدن کی موت میں, روح کی موت میں, زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ظاہری طور پر ہمیں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں کامن نظر آتی ہیں, روح کے بھی ڈاکٹر ہیں, جسم کے بھی ڈاکٹر ہیں, روح کا بھی علاج ہے, جسم کا بھی علاج ہے, روح کی بھی موت ہے, جسم کی بھی موت ہے. لیکن حقیقت میں اگر معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح میں کوئی درد نہیں ہوتا, روح میں انسان کو درد محسوس نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کرے, وہ خطا کرے, وہ لغزش کا شکار ہو اور یہ کہے کہ میرے روح میں درد ہو رہا ہے. نہیں, جسم میں تو درد ہوا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں, میرے الٹے ہاتھ میں درد ہے, اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ تشخیص کرتا ہے اور اس کے مطابق ایک دوا آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے اور آپ اسے استفادہ کرتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن روح میں جو روح کے جو گناہ ہیں, روح کی جو معصیت ہے, وہ اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی, اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی انسان بصیرت, یعنی انسان کا اپنے نفس پر آگاہ ہونا کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. علم اخلاق ہمیں نہ صرف برائیاں دکھاتا ہے بلکہ برائیوں کی برائی اور ان کے نقصانات سے بھی آگاہ کرتا ہے, اور نہ صرف آگاہ کرتا ہے بلکہ بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اچھائیاں حاصل کرنے کے لیے شوق اور جذبہ بیدار کرتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر اس بحث کو بنیادی طور پر سمجھ لیا جائے تو اب بات بہت ہی آسانی ہوگی. یعنی جب آپ کسی راہ میں قدم رکھتے ہیں, ایک ایسی راہ میں کہ جو آپ کے لیے انون ہے, نامعلوم ہے, ناشناختہ ہے, تو پھر آپ کے لیے بہت ہی حواس کو منظم کرنے کے لیے وقت چاہیے کہ آپ اس راستے پر قدم اٹھائیں. ایک روز کا راستہ ہے جس پہ آپ آتے جاتے ہیں اسکول سے, کالج سے, آفس سے, تو بہت ہی آسان ہے. انسان اس روٹ سے نکلتا ہے, اس بس کو ہاتھ دیا, اس میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد اپنے منزل پہ اتر گیا. لیکن ایک ایسی جگہ, ایک ایسی منزل, ایک ایسی حد, ایک ایسا ہدف جو اس کے لیے نیا ہے, جو راستہ اس کے لیے نیا ہے, لہذا اس میں انسان بہت چوکنا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جن حضرات کا ایڈریس نہیں ملو تو بار بار وہ کھڑکی سے جھانک رہے ہوتے ہیں, یا کنڈکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, یا کسی مسافر سے پوچھ رہے ہیں, بھائی وہ منزل تو نہیں آئی, ہمیں فلاں اسٹاپ پہ اترنا ہے. بار بار چوکنا رہتے ہیں اور اپنی منزل پر اترنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ بس آگے نکل جائے, ہم غفلت کے شکار ہوں اور منزل رہ جائے پیچھے. تو در حقیقت ہمیں بھی آگاہ اور بیدار ہونا پڑے گا کہ ہم اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے آئیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت میں روح کی بات کر رہا ہوں، انسان کے باطن اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ انسان اخلاقی طور پر کن برائیوں میں مبتلا ہے، کن اچھائیوں کا طالب ہے، ان میں کون سی برائیاں موجود ہیں اخلاقی طور پر کہ جسے اسے الگ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا. اس لیے کہ بہت ساری نوجوان سوال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم سے صبح نہیں اٹھا جاتا نماز کے لیے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے بہت سارے مقدمات ہیں کہ انسان رات کو جلدی کھانا کھا کے سوئے، رات کو وضو کر کے سوئے، رات کو فلاں دعا یا فلاں آیت پڑھ کے سوئے، اور سب سے بڑھ کر ارادہ کر کے سوئے، مصمم، پکا ارادہ. مصمم ارادہ کسے کہتے ہیں؟ اسم عربی زبان میں بہرے کو کہا جاتا ہے. جس طرح آپ بہرے کے سامنے جائیں جو بات نہیں سن پاتا، اور آپ اسے جتنا بھی کہیں کہ میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کریں کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کہے گا بھائی میرے کان بہرے ہیں، مجھے قوت سماعت نہیں ہے، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا. دینی اور اخلاقی میدان میں بہرا کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم، یعنی جو شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہرا کر لے. جب آپ نے مصمم ارادہ کر لیا، یعنی اب آپ شیطان کے مقابلے میں بہرے ہو گئے. اب آپ نے کہا بھائی تو جو کچھ بھی کرے میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں. درود بھیجو محمد والے محمد. تو کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں کہ اس کام کو انجام دینے سے پہلے ان کاموں کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر زمین ہموار ہوتی ہے اور وہ کام انجام پاتا ہے. علم اخلاق در حقیقت، جیسے کہ میں نے کہا کہ برائیاں بتاتا ہے، ان کے نقصانات بتاتا ہے، ان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے. تو سب سے بڑی برائی کہ جس کو انسانی نفس کا یا انسانی جان کا میل کہا گیا، اس لیے کہ میل اگر بدن پر آ جائے تو انسان اگر نہائے بھی اور میل اگر اس کی دبیس سے موجود ہو تو پھر انسان پاک نہیں ہو سکتا، انسان اپنے آپ کو طاہر نہیں کر سکتا، پاک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حجاب، ایک معنی ہے جو انسان کی جان پر آ گیا ہے، اور اس میل کو جس کو مولا کائنات نے غفلت کا نام دیا ہے، یہ وہ دبیس پردہ ہے، یہ وہ تہ ہے، یہ وہ حائل ہے، یہ وہ پردہ ہے، یہ وہ حجاب ہے جو ہمارے اور ہمارے مقصد کے درمیان آ جاتا ہے. جب انسان خود غافل ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتی. ساری دنیا بھی اگر چاہے کہ اسے بیدار کرے، وہ خود اگر بیدار نہ ہونا چاہے، وہ خود قدم نہ اٹھانا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بیدار نہیں کر سکتی، قدم اٹھانے مجبور نہیں کر سکتی. تو علم اخلاق میں سب سے پہلا درجہ خوشسازی کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ انسان کا اپنا ارادہ ہے کہ جس کو اخلاقی اور عرفانی زبان میں یقظہ کے نام سے، یقظہ یعنی بیداری، یعنی انسان بیدار ہو جائے. اگر انسان بس میں سو رہا ہے اور اس کی منزل آ گئی، اس کا ہدف آ پہنچا، لیکن وہ اپنی منزل پہ نہیں اترا، وہ سوتا رہا، اور دو تین اسٹاپ گزرنے کے بعد اس کی آنکھ کھولے تو اس کو افسوس ہوگا کہ میری منزل گزر گئی اور میں سو رہا ہوں. اظہر سوتے کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا نقصان اس کا ہو گیا، خواہ وہ پیسے کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ وقت کے لحاظ سے ہو، یا اگر اخلاقی نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو ایمان کا نقصان در حقیقت اس کا ہوگا. تو سب سے پہلی جو علم اخلاق نے ہمیں مرحلہ دیا ہے، سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے. یقظہ یعنی انسان کی بیداری. الناس و نیام و اذا ماتوا انتهبوا. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ غافل ہیں، سو رہے ہیں. الناس و نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتهبوا، جب یہ مریں گے تو اس وقت حقیقت کے پردے ان کے سامنے سے ہٹیں گے. آج ہمیں دنیا بہت سارے لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے جاب پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشیوں میں، گناہوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ سو رہے ہیں. ہم میں سے جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غفلت میں ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ کسی بھی پرندے کو تیر نہیں لگتا مگر یہ کہ وہ یاد خدا سے غفلت کرے، اور اس غفلت کی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. ایک عام پرندے کے لیے کہ جب بھی اس کی موت آتی ہے، اس کو تیر لگتا ہے، تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ یاد خدا سے غافل ہوتا ہے. ایک انسان جب خدا سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے. یہ جو لوگ ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ہوش آواز کے ساتھ، دو کے چار، چار کے آٹھ، آٹھ کے سولہ بنا رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں یہ زندہ نہیں ہے، یہ غافل ہیں، یہ سو رہے ہیں، یہ اس وقت مرے میں الناس و نیام ہوں اذا ماتوا انتہبوا، جب یہ جاگیں گے تب، کہ جب حقیقت کا پردہ سامنے سے ہٹے گا۔ تو سب سے پہلی چیز بیداری ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں اخلاقی طور پر کن اخلاقی برائیوں میں ہوں۔ آیا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ میں غیبت میں مبتلا ہوں، اپنے برادر مومن کی غیبت کر رہا ہوں، اشاروں سے، کنایوں سے، الفاظ سے، بعض اصطلاحوں سے، جناب وہ تو ایسے ہیں، وہ تو لیٹ لطیف ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو ایسا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہی غیبت میں شمار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام خمینی ہمیشہ اول وقت، یعنی جو بھی آپ کا ٹائم ہوتا تھا، درس کا حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن گزرا امام خمینی درس کے لیے نہیں ہے، دو دن گزرا امام خمینی نہیں آئے، تیسرا دن گزرا طالب علم امام خمینی کے گھر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آغا کیا بات ہے کہ آپ درس کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ تو بالکل اپنے ٹائم کے پابند تھے، آپ آ جاتے تھے۔ امام نے کہا، امام خمینی نے کہا کہ میرے طالب علموں سے کسی نے کسی دوسرے مرجع کی غیبت کی ہے، اس غیبت کے اثر میں امام خمینی کو بخار ہوا، تین دن تک وہ اپنے درس کے لیے حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک مومن کی غیبت ان کے حلقہ درس میں ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام خمینی تین دن تک بخار کی حالت میں رہے۔ یعنی اس حد تک انسان متاثر ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اخلاقی طور پر کن برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا وجود، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ و پیر، ہمارا فکر و خیال، ہمارا قلب و ضمیر، آیا کیا ایسا ہی ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، یا ان میں خدا نخواستہ کچھ برائیاں آ گئی ہیں؟ اس لیے حدیث میں القلب حرم اللہ ولا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یہ دل خدا کا گھر ہے، یہ خدا نے تمہیں امانت دی ہے، اور اس گھر میں، یعنی دل میں، خدا کے علاوہ کسی اور کو مت بساؤ۔ تو بس جو سب سے پہلی چیز علم اخلاق میں خود سازی کے مرحلے میں ضروری ہے وہ یہ کہ انسان بیدار ہو۔ خود سازی خود ایک ترکیبی لفظ ہے، ترکیب ہے خود سے اور سازی سے، خود یعنی میں خود، یہ جو خدا کو خدا کہا جاتا ہے، یہ خدا کو خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود بخود موجود ہے، خود آ، خدا جو ہے وہ خود آ سے ہے، یعنی جو خود بخود آ جاتا ہے، جو خود بخود موجود ہوتا ہے، اسے کسی کی وجود کی، کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے۔ اس بلب کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کہ روشنی دے، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بولنے کے لیے مثال کے تو قوت گویائی کی ضرورت ہے۔ اس چھت کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے دیواروں کی، بنیادوں کی ضرورت ہے، لیکن خدا، اسے کسی وجود کی ضرورت نہیں، تو خود آ ہے وہ، یعنی خود آتا ہے۔ تو خداوند عالم کہ ہم جب خداوند عالم سے چاہتے کہ ہم بیدار ہوں تو خدا کہتا خود سازی کی منزل پر آؤ، یعنی خود کو، اپنے آپ کو ساز یعنی بناؤ، یعنی تعمیر کرو۔ خود سازی یعنی اپنے آپ کو بنانا، اپنی تعمیر کرنا، ظاہر کے لحاظ سے بھی، باطن کے لحاظ سے بھی۔ ظاہر کے لحاظ سے مثال کے طور پر آپ کسی مومن کے گھر گئے، وہ جلدی میں جو ہے بیچارہ ایک ایسی وثاقتہ میں لکھنا کہ جس کا اس وثاقتہ میں نکل کے آپ کے سامنے آنا مناسب نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اپنی وثاقتہ کو، ظاہری حلیے کو، قیافے کو آراستہ پیراستہ کر کے اچھا بنا کے اپنے مومن بھائی کے سامنے جاؤ تاکہ وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو۔ رسول اکرم کے بارے میں ہے کہ جب آپ باہر نکلتے تھے تو جب آئینہ نہیں ہوتا تھا تو آپ پانی کے پیالے میں اپنا عکس دیکھتے تھے اور اپنی ریش مبارک کو مرتب کر کے اپنے بالوں کو سوار کے جاتے تھے۔ خود سازی یعنی اپنے ظاہر کی بھی اصلاح ہے اور اپنے باطن کی بھی اصلاح ہے۔ اور جب ہم علم اخلاق میں بیان کرتے ہیں خود سازی یعنی اپنے باطن کی اصلاح، اپنے باطن کی تعمیر کرنی ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، جو تخریب ہو گئی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، اپنی باطن کی بنیادوں کو دوبارہ سے مضبوط بنانا ہے۔ خود سازی یعنی گناہوں کہ ان نقصانات کو ہٹا کر انسان اپنی ذات کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی خود سازی کرے، اس کی تعمیر کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان کو ان برائیوں کا علم نہ ہو، جب تک انسان کو ان نقصانات کا علم نہ ہو کہ کون سی برائیاں، کون سے نقصانات میرے لیے خطرناک ہیں، وہ تعمیر نہیں کر سکتا. سب سے پہلے علم ہونا چاہیے. یہ علم انسان کو، یہ علم روشنی انسان کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ یہ دیکھے کہ نقصان کتنا ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ بے عقل ہے. یعنی جب انسان دنیا کے مقابلے میں کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، تو کم از کم حضرت علی کی نگاہ میں اسے عقل مند ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری کم از کم اتنا ہی حساب کتاب آخرت کے لیے بھی رکھے. وَإِلَّا دنیا کی نظروں میں تو وہ عقل مند ہو سکتا ہے، لیکن مولا کائنات کی نظروں میں وہ بیوقوف اور غیر عاقل کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتا. کم از کم اسی کے ایکول، اسی کے برابر کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی بھی کوشش کرتا ہوں کہ بس میں جاؤں تو میرے جوتے کی پالش خراب نہ ہو، اسی طرح میں جب بازار میں جاؤں، میں جب گھر میں آؤں، جب میں آفس میں آؤں تو میرے اخلاق کی پالش خراب نہ ہو، جس کو میں نے صبح نماز کے ذریعے سے اس کو پالش کی ہے. کم از کم اتنی کوشش ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بیداری ہے. اور یہ بیداری کیسے آئے گی؟ یہ انسان کیسے بیدار ہوگا؟ یہ انسان غفلت سے اپنے آپ کو کیسے نجات دے گا؟ اس کے لیے بہرحال بہت ساری روشیں بیان کی گئیں. صرف اس میں سے میں دو تین روشیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد والا. اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں حرم در پیش اس و حرامی در پس، اگر رفتی بردی و خفتی مردی. کہ حرم یعنی تمہاری منزل آگے ہے اور پیچھے لٹیرے تمہارے آ رہے ہیں. تم ایک کارواں میں جا رہے ہو، آگے تمہاری منزل ہے، آگے تمہارا ہدف ہے جہاں تم نے اترنا ہے، پیچھے جو ہے وہ رہزن آ رہا ہے. اگر رفتی بردی، اگر تم جاگے رہے، اگر تم اپنی منزل تک پہنچ گئے تو صحیح سالم پہنچ جاؤ گے. وہ اگر خفتی مردی، لیکن اگر تم خواب غفلت تمہیں آ گئی اور تمہاری منزل نکل گئی اور تم سوتے رہے تو تم حقیقت میں مر جاؤ گے. اسی لیے شیطان نے کہا لأقعدن لهم صراطك مستقیم، خدا میں تیری صراط مستقیم میں بیٹھ کر سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو غفلت یعنی انسان اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائے جو انسان کو بالکل ناکارہ کر دیتی ہے، انسان کو غافل کر دیتی ہے، انسان کو اس کے نقصانات دیکھنے کے لیے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت نظر نہیں آتی. اسی لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الغفلت و ضلال النفوس، غفلت جانوں کا میل ہے. جس طرح بدن پہ میل آ جائے تو انسان پاک و طاہر اور صاف ستھرا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر روح پر غفلت کا میل آ جائے، انسان غافل ہو جائے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، میرے اخلاق کیا ہیں، میرا باطن کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ قرآن کریم کو صرف پاکیزہ افراد ہی چھو سکتے ہیں، پاکیزہ افراد ہی اس کی حقیقت و گہرائی کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غفلت کی اس بیماری سے دور ہوتے ہیں. درود بھیجیے محمد وال محمد. اسی لیے دو قسم کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں علم اخلاق، ایک فضول اور ایک عقول. فضول وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اطراف میں، آپ کے آفس میں، آپ کے عزیز اقارب میں، آپ کے معاشرے میں، جو ہمیشہ دوسروں کی ذات کو، دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کی شخصیت کو، دوسروں کے کردار کو نشانہ بناتے ہیں. یعنی ان کے سامنے صرف دوسروں کی زندگی، اس پہ کمنٹس دینا، اس پہ جو ہے وہ اپنے تاثرات بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو علم اخلاق میں فضول کہا جاتا ہے. یعنی فضول آدمی ہے، زیادتی کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے متعلق بات کرتا ہے، یعنی اپنی ذات سے باہر دیکھتا ہے ہمیشہ. اور عقول یعنی عقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی ذات کے اندر دیکھتا ہے. یعنی در حقیقت غافل انسان فضول ہوتا ہے, وہ عقل فضول رکھتا ہے. عقل فضول یعنی صرف اس کی عقل دوسروں کو نشانہ بناتی ہے. وہ ایک معروف جملہ آپ نے سنا ہوگا, بہت پرانا ہے, کہ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ تین انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں. حقیقت میں یہی ہے, اسی کو شاید اسی زبان میں بیان کیا گیا. عقل فضول یعنی انسان صرف دوسروں کو مد نظر رکھے, ہمیشہ دوسروں کے لیے جملے کسے, دوسروں کو تانے دے, دوسروں کو نشانہ بنائے, دوسروں کو کچوکے لگائے, دوسروں کو زخم لگائے, زخم زبان لگائے. لیکن عقل عقول کون ہوتی ہے؟ کہ جو ہمیشہ اپنی ذات کے اندر دیکھتی ہے, جو ہمیشہ اپنی اصلاح اپنے کردار کو دیکھتی ہے. اخلاق بنیادی طور پر انسان کو اپنی ذات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہے, کہ انسان اپنی ذات کو فوکس کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے امیر المومنین السلام فرماتے ہیں, یا ایھا الانسان ما جرأک علی ذنبک وما غرک بربک وما انسک بہلکۃ نفسک. فرماتے ہیں اے انسان, نحل بلاغہ خطبہ نمبر 223 میں فرماتے ہیں, اے انسان وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے تیرے پروردگار کے سامنے گناہ کرنے پر جرأت عطا کر دی؟ کون سی چیز ہے؟ وہ غفلت ہے یقیناً, کہ انسان غافل ہوتا ہے جب بھی گناہ کرتا ہے. جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی, اگر مجھے یہاں نظر آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, کہ کوئی بھی پرندہ جب اس کو تیر لگتا ہے تو وہ حالت غفلت میں لگتا ہے جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتا ہے. حتیٰ کہ روایت میں کہ جب انسان کا لباس نجس ہو جاتا ہے تو وہ جب تک پاک نہیں ہوتا وہ ذکر خدا چھوڑ دیتا ہے. انسان کا لباس ذکر خدا چھوڑ دیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, اے انسان تجھے کس چیز نے جری بنا دیا, جسارت دے دی تجھے کہ تُو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر سینہ تان کر سر اٹھا کر گناہ کرے؟ وما غرک بربک, اور کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکہ دے دیا کہ تُو اس کی کرم, اس کے بخشش, اس کی امید کو دیکھتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے؟ وما انسک بہلکۃ نفسک, وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے اطمینان دے دیا کہ تو اپنے نفس کی ہلاکت پر راضی اور مطمئن ہو جا؟ اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یغذتون. فرماتے ہیں, اے انسان کیا تیری اس بیماری کی کوئی دوا موجود ہے تو جو غفلت میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے؟ اے انسان, مولا کہنا فرماتے ہیں, انسان کیا تو کبھی بیدار ہوگا؟ کیا وہ وقت آئے گا؟ ام لیس من نومتک یغذتون, کیا تیری اس طولانی غفلت کی موت سے بیداری کا لمحہ آنے والا؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ریچھ کی جو نیند ہے سردیوں کی بڑی معروف ہے, ہائبرنیٹ اس کو کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے لیپ ٹاپ میں بھی دیکھا ہوگا اس کو ہائبرنیٹ کیا جاتا ہے, یعنی ایک دفعہ آپ اس کو ٹرن آف کرتے ہیں, ایک دفعہ وہ ریسٹارٹ کرتے ہیں, ایک دفعہ سٹینڈ بائی کرتے ہیں, ایک دفعہ ہائبرنیٹ کرتے ہیں, اس کو سلا دیتے ہیں. اور اسی لیے جو انسان لمبی سوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ریچھ کی نیند سو کے آ رہا ہے. ریچھ کی نیند جو ہے سردیوں کے زمانے میں بہت معروف ہوتی ہے, برف کے اندر چلا جاتا ہے برفانی ریچھ, سو جاتا ہے لمبی تان کر, اس کے بعد پھر نکلتا ہے کافی دنوں بعد, اور پھر جو ہے خدا نے اس کے جسم میں ایک ایسا میکینزم رکھا ہے. تو انسان بھی حقیقت میں ہائبرنیٹ ہوا ہوا ہے, اور وہ اپنی غفلت کی نیند میں مولا کائنات فرماتے ہیں, ام لیس من نومتک یغذتون اما ترحم من نفسک وما ترحم من غیرک. فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کب بیدار ہوگا, تیری آنکھیں کب کھلیں گی, تیری جوانی گزرتی جا رہی ہے. حدیث میں ہے کہ جب انسان, جب نوجوان 20 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے, یا ابنا علی شرین وجدو وجتہدو, اے 20 سال کے نوجوانوں, لڑکے اور لڑکیوں, کوشش کرو, جدو کوشش کرو, وہ جتنا ہے دوں سر توڑ کوشش کرو کہ تمہاری عمر کا سرمایہ تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اما ترحم من نفسک وما ترحم من غیرک. فرماتے ہیں تم دوسروں کی پریشانی کو دیکھ کے تو بہت ملول ہو جاتے ہو, بہت درد ہو جاتا ہے تمہارے دل میں, احساس پیدا ہوتا ہے, لیکن کیا تم اپنے اوپر اور اپنی آخرت پر, اپنے اخلاق پر, اپنے سرمایہ عمر کے گزرنے پر تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ تمہیں دوسرے نظر آتے ہیں لیکن اپنی ذات نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں یہ اصل میں بیماری, کہ انسان ہمیشہ دوسرے کو دیکھے اور اپنے آپ کو بھول جائے. درود بھیجے محمد والا محمد. دو چیزیں ہیں کہ جو غفلت کے علاج کے لیے بیان کی گئی ہیں، ایک تلاوت قرآن اور دوسری عبادت. تلاوت قرآن وہ ذکر ہے کہ جو انسان کو غفلت سے نکالتا ہے. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کہیں خدا نظر آئے گا، کہیں خدا کی رحمتیں نوازشیں نظر آئیں گی، کہیں خدا کا عذاب نظر آئے گا، کہیں ظالم متکبر ظالم جابر نظر آئیں گے، کہیں مستذب محروم پسماندہ افراد نظر آئیں گے، کہیں ظلم و ستم پیسے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کہیں نعمتوں کا تذکرہ ہے، کہیں عذاب الہی کا تذکرہ ہے، کہیں آپس میں زندگی میں میل جول اخلاقیات کا تذکرہ ہے، کبھی سیاسیات کا تذکرہ ہے، کبھی اقتصادیات کا تذکرہ ہے، کبھی ثقافت کا کلچر کا تذکرہ ہے. یہ تمام چیزیں مل کر انسان کی اجتماعی تربیت کرتے ہیں، مجموعی تربیت کرتے ہیں، اور ان کا مطالعہ، ان کی تلاوت اور ان کو اردو میں پڑھنے سے انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ بار بار جب انسان یہ پڑھے گا تو پھر اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے مولانا اعظم نقوی صاحب کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو اس کا ترجمہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو. یہ حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہو، یہ مثال کے طور پر جو ہم زیارات پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ پڑھ کے جناب ایک دعا کمیل ہوگی، دعا تأثر ہوگی. یا واجی نے اشوا عند اللہ اشوا لنا عند اللہ، آپ نے بڑے زور زور سے پڑھ دیا، آواز ملا کے سر ملا کے ایک لہن بنا کے ماشاء اللہ سر رش بھی بہت ہوگی. دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ان شاء اللہ بھی کسی موقع پہ یہ دعا توسل کیا ہے، اس میں کیا نکات پوشیدہ ہیں، کسی اور موقع پہ دعا کمیل ہوگی. دعا کمیل جناب آ کے کسی برادر نے کسی مولانا نے بہت اچھی آواز پڑھ دی، اچھی آواز پڑھنی چاہیے بہرحال، لیکن اس کے بعد کیا، اس کے بعد کتاب اٹھائی اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے. خوب دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعا اپنے باطن میں اتارنے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے ہم پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ پڑھ گئے، لہذا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو سب سے پہلی چیز وہ قرآن ہے، تلاوت قرآن. کم سے کم 50 آیات انسان ضروری، مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی کے روزانہ کم سے کم منیمم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے. اور اس زمانے کے مومن تو عربی سمجھتا تھا، آج کا مومن عربی نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے کہا جائے کہ تم ترجمہ بھی پڑھو اس کا تاکہ تمہیں اندازہ ہو. قرآن پڑھنے سے ثواب تو مل جائے گا، عربی پڑھنے کا خدا کی کتاب کا ثواب مل جائے گا، لیکن قرآن مجید ثواب دینے نہیں آئے، اصلاح کرنے آئے، نجات دینے آئے، سعادت سے ہمکنار کرنے آئے. وہ سعادت، نجات اور اصلاح اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی کہ جب وہ ترجمہ پڑھے گا. تو ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے کم سے کم 50 آیات، اور اس کے لیے سب سے بہترین وقت یا رات کو سوتے وقت انسان، یا الگ صبح نماز کے بعد. جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ نماز کے بعد اپنے دل کو فارغ کرو کچھ لمحوں کے لیے، تاکہ اپنے دل کو دن بھر کی مصروفیات کے لیے آمادہ کرو. بہرحال انہوں نے اور بہت سے ذکر کہے ہیں، وہ فی الحال مناسب نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو آمادہ کرو دن بھر کی مصروفیات کے لیے. رسول اکرم کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ رات میں خدا کی عبادت کرو، کیونکہ دن میں تمہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں. رات کی عبادت جو ہے انسان کو آمادہ کرتی کہ پورے دن اچھا گزرے، اور دن کے گناہ جو ہوتے ہیں انسان کو رات کی عبادت سے محروم کرتے ہیں مولا کائنات کے بغول، اور رات کی عبادت سے محرومی اس بات کا سبب بنتی کہ انسان دن میں غلطیاں کرے اور گناہ کرے. تو سب سے بنیادی اور پہلی چیز تلاوت قرآن ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، توجہ سے حضور قلب کے ساتھ ایک حزین آواز میں، جس کو قرآن نے کہا، جس کو روایات نے کہا، یعنی غمگین آواز میں قرآن کی تلاوت کی جائے، صحیح تلاوت کی جائے، مخارج کے ساتھ تلاوت کی جائے. یہ مقدمات ہیں سب، کہ مثلا میری عربی اچھی ہونی چاہیے، کہ یہ جو میں پڑھتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں مشہور تھا کہ اگر کسی سنی خالہ کے جانا ہے قرآن پڑھنے تو وہ ولد ضالین کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے تم ولد ضالین کہنا، ہم ان کی جو ہے وہ ٹسل میں اور ٹکر میں جو ہے وہ ضاد کو جو ہے وہ زے سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے ضاد کو، حالانکہ غلط ہے یہ. تو عزیزین گرامی، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح توجہ کے ساتھ، قبلہ رخ ہو کر، وضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر، حضور قلب کے ساتھ غمگین آواز میں تلاوت کریں، اس کے بعد ترجمہ پڑھیں، خود بخود آپ دیکھیں گے. اور امام خمینی نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، تو امام خمینی نے ایک اصول دیا کہ جتنی بھی آیات آپ پڑھیں، کیونکہ ہفتے کا ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے، جمعہ کا دن امام زمانہ سے، ہفتے کا دن رسول اکرم سے، اتوار کا دن رسول حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، پیر کا دن امام حسن امام حسین سے، اس طرح باقی ائمہ سے. تو جس دن آپ، مثلا آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے صبح اٹھ کے تلاوت کی، تو اب اس تلاوت کا ثواب آپ امام زمانہ کو دے دیجیے. ہفتے کے دن تلاوت کی تو آپ اس تلاوت کا ثواب رسول اکرم کو دے دیجیے. اتوار کا دن ہے, مولا کائنات کو جناب زہرا سلام علیہ کو دے دیجیے. خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی برکت آنے لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر خدا نخواستہ مجھے کوئی تحفہ دیں درس ہونے کے بعد, خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں, اور میں بغیر تھینک یو کیے چلو جلدی سے مولوی صاحب کو اگلی جگہ جانا ہے لے کے چلا جاؤں, آپ کہیں گے یار کاش نہ دیا ہوتا مولانا کو, کم سے کم تھینک یو کہہ دیتا. ہم ان کے تھینک یو کے بھوکے تھوڑی ہیں, کوئی کہہ دیتے شکریہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. تو جب انسان ایک دوسرے کو تحفہ دیتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کم سے کم زبانی کلامی شکریہ ادا کرے گا. تو اگر آپ اہل بیت کے لیے کوئی تحفہ دیں, وہ بھی روحانی تحفہ, تو کیا ان کی برکتیں ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں شامل حال نہیں ہوں گی؟ ہوں گی, وہ بھی آپ کا تھینک یو کریں گے, لیکن ان کے تھینک یو کہنے کا شکریہ تشکر کا قدردانی کا طریقہ مختلف ہوگا. ایک ہفتہ دس دن کر کے دیکھیے, خلوص دل سے ایک وقت باندھیے اور اسی ٹائم تلاوت قرآن کیجیے, اس کا ترجمہ پڑھیے باوضو ہو کر حضور قلب سے, اور اس کا ہدیہ کیجیے اہل بیت علیہ السلام کو. اس کے بعد دوسری چیز جو غفلت سے ہمیں دور کرنے کے لیے وہ عبادت ہے, اور عبادت میں سب سے بہترین اور بنیادی ترین عبادت نماز ہے. وہ ان قبلت قبل ما سوا ردت رد ما سوا. حدیث میں ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے, اور نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے. اور نماز کا دار و مدار فقہ مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کے حضور قلب پر بھی ہے کہ انسان کتنی توجہ سے, تو جتنی انسان توجہ سے نماز پڑھے گا اتنی ہی زیادہ غفلت سے دور ہوتا جائے گا. مالک یوم الدین, خدا قیامت کے دن کا مالک ہے. اگر نماز میں توجہ کی ہوگی تو پھر بازار میں, آفس میں, گھر میں, بی بچوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے, ٹی وی کے سامنے انسان خدا کی قیامت کو یاد رکھے گا. اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کی زبان, اس کا اخلاق, اس کا کردار پھر خدا کے اصول و قوان کو. لیکن اگر وہ سر کھو جاتے, پیر کھو جاتے, مکھیاں اڑاتے اور موبائل کی ایس ایم ایس کرتے ہوئے مالک یوم الدین کا ہوگا نماز میں, تو پھر اس مالک یوم الدین کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ انسان جو ہے پھر وہ کہہ کے گزر جائے گا, نہ اس کی آنکھیں اصلاح ان کی اصلاح ہوگی, نہ اس کے کانوں کی اصلاح ہوگی, نہ وہ گھر میں, نہ بازار میں, نہ آفس میں, نہ دوستوں کے سامنے, نہ ٹی وی کے سامنے, نہ خلوت میں, نہ تنہائی میں, نہ رز میں, نہ بز میں, کسی جگہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو توجہ سے اگر کوئی نماز ادا کرے گا, مالک یوم الدین کہے گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا, اہدنا الصراط المستقیم کہے گا, خدا سیدھے راستے کی ہدایت کر, محمد علی محمد کا راستہ جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی, تو پھر انسان میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ خود بخود سوچے کہ غفلت کیا ہوتی ہے, غفلت سے اپنے آپ کو دور کرے. آپ دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ پاکیزگی اور ناپاکی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ پاکیزگی اور ناپاکی کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, آنے میں, جانے میں, ہر چیز میں اہمیت دیتے, کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا لباس, ہمارا بدن نجس ہو جائے. تو یہ آپ کو پریکٹس کرانی ہے آپ کی روح کے لیے, تاکہ آپ کی روح غفلت کی برائی میں آلودہ نہ ہو جائے. یعنی جسم کے لیے تو آپ اتنی پرواہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے روح کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کی کوشش کرے. بہرحال اس میں اور تفصیل ہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ علم اخلاق, خلاصہ یہ کہ علم اخلاق خلق سے ہے, باطن سے ہے, خود سازی یعنی انسان کی اپنی ذات کی اصلاح کرنا, اس کی تعمیر نو کرنا, کنسٹرکشن کرنا, ٹوٹ پھوٹ جو ہوئی اس کو دوبارہ بنانا, خود سازی کے مراحل ہیں. علم اخلاق ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اپنی برائیوں کو پہچانو, ان کا حساب لگاؤ کہ برائیاں کس درجے پر ہیں, اس کے بعد ان برائیوں کے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے, ان برائیوں سے دامن بچانے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے, پھر اچھائیوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اب جو جگہ بنی ہے, جو آپ نے صفائی کی اپنے باطن میں, ان میں اچھائیاں لے کر آئیں, جس کو میں نے تخلیہ کہا ہے. تخلیہ کی منزل پہلے ہوتی ہے, تحلیہ یعنی حلیت یعنی زینت کی منزل بعد میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلا قدم انسان کو علم اخلاق میں اپنی خود سازی کے لیے رکھنا ہے وہ ہے یقظہ یعنی بیداری, انسان بیدار ہو, اور اس بیداری کے لیے اور غفلت کی نیند سے اٹھنے کے لیے دو چیزیں روایات نے پیش کی ہیں, ایک تلاوت قرآن اور ایک عبادت. اور تلاوت قرآن بھی عبادت ہے, لیکن خاص طور پر عبادت میں نماز کا تذکرہ کرنا کہ انسان چونکہ دن میں پانچ مرتبہ یہ عبادت کرتا ہے, جیسے کہ رسول اکرم نے کہا کہ اگر تم دن میں پانچ مرتبہ اپنے گھر کے سامنے نہر میں نہاؤ تو تمہارے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا, اسی طرح اگر تم توجہ سے حضور قلب سے معنی کی طرح توجہ سے نماز پڑھو گے تو پھر تمہاری روح پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا, تمہاری روح غفلت سے دور ہوگی اور تم ہمیشہ آگاہ بیدار ہو گئے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس غفلت کی بیماری سے بچنے اور اس کا سد باب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تو واسطہ محمد آل محمد کا, ان ایام کا واسطہ, اور خصوصاً امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی شہادت نزدیک ہے, ان کا واسطہ کہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی, اپنی خودسازی کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و جانب سے ہم قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.